بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. رواه الترمذي وقال حديث حسن. گزشتہ ہفتے کی نشست میں حضرت ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث بیان کی گئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس سے جب فارغ ہوتے تھے اور اٹھنے کا جب وقت آتا تھا تو اس وقت یہ دعا پڑھتے تھے: سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اس دعا کو کفارۃ المجلس کہا جاتا ہے کہ جس مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے اس مجلس میں صغیرہ گناہوں میں سے کسی کا ارتکاب ہو جائے یا لا یعنی میں ابتلا ہو جائے. آج کل تو کوئی مجلس گناہ کبیرہ سے خالی نہیں رہتی، غیبت ہو ہی جاتی ہے، شاید ہی کوئی مجلس ایسی ہوتی ہو جس میں غیبت سے کوئی بچتا ہو، مگر ایسی مجلس جس میں گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہیں ہوا، گناہ صغیرہ کا ہو گیا، جس کا امکان ہے کہ بہت زیادہ احتیاط کے باوجود بھی گناہ صغیرہ ہو جاتا ہے، اور بہت احتیاط ہے، مقربین بارگاہ میں سے ہے، تو لایانی میں ابتلا ہو جاتا ہے، ایک آدھ دو جملے لایانی کے نکل جاتے ہیں. تو یہ ناگزیر ہے روزمرہ کی زندگی میں کہ کبھی لایانی میں ابتلا ہو جائے گا، کبھی گناہ صغیرہ میں ابتلا ہو جائے گا. تو مجلس سے اٹھنے سے پہلے یا مجلس سے اٹھتے وقت جو یہ پڑھے گا: سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، تو اللہ تعالی شانہ اس گناہ صغیرہ اور اس لا یعنی کے جو منفی اور نگیٹو اثرات ہیں انہیں ختم فرما دیں گے. اور میں نے گزشتہ نشست میں یہ عرض کیا تھا کہ بالعموم یہ دعا پڑھی جاتی ہے فضائل اعمال کی تعلیم کے بعد، تو پڑھنی چاہیے فضائل اعمال کی تعلیم کے بعد بھی، مجلسوں کے بعد بھی، دروس کے بعد بھی، ہر مجلس کے بعد پڑھیں. ہو سکتا ہے کہ درس میں جس اہتمام سے اور ادب سے بیٹھ کر سننا چاہیے تھا ہم نہ سن سکے ہوں، تو اس کے لیے کفارہ ہو جائے گی یہ دعا. فضائل اعمال کی تعلیم کے وقت ہو سکتا ہے کہ جس طرح پڑھنا چاہیے تھا، سمجھانا چاہیے تھا، سننا چاہیے تھا، سمجھنا چاہیے تھا، ادب کا اہتمام کرنا چاہیے تھا، نہ ہو سکا ہو، پڑھنی چاہیے. اسی لیے تو بزرگوں نے یہ سمجھایا کہ تعلیم کی صفائی. مگر جو غلطی ہم سب کی ہو رہی ہے وہ یہ کہ اس دعا کو مخصوص کر دیا گیا ہے فضائل اعمال کی تعلیم کے ساتھ. حالانکہ ہماری وہ مجلسیں جو ہمارے گھروں میں ہوتی ہیں وہ اس دعا کی زیادہ حقدار تھی. تو اس دعا کا اہتمام ہر جگہ پر کرو. اب آج جو حدیث بیان کی جا رہی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی, اس میں وہ فرماتے ہیں کہ قلما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقوم من مجلس حتی یدعو بہؤلاء الدعوات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت کم اٹھتے تھے کسی مجلس میں, مگر یہ کسی مجلس سے, مگر یہ کہ آپ ان دعاؤں کو کرتے تھے, یعنی ان دعاؤں کو کرنے سے پہلے مجلس سے نہیں اٹھتے تھے. تو اب ہمارے سامنے دو باتیں آ گئی کہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک, یہ بھی پڑھنی ہے, اور یہ آگے والی جو دعا ہے اسے بھی پڑھنی ہے. اور یہ آگے والی دعا جو ہے بہت جامع ہے, اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتلائی ہوئی دعائیں جتنی ہم یاد کریں گے اور ان الفاظ سے اللہ کی بارگاہ میں ہم ہماری عرضی کو جتنا زیادہ پیش کریں گے اس کے قبول ہونے کے امکانات بڑھ جائیں گے. اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ جیسے ہم کسی چیز کے لیے اپلیکیشن دیتے ہیں, انڈیا میں جب ہم ہوتے تھے تو جب پاسپورٹ کے لیے اپلیکیشن دینا ہو, ویزا کے لیے اپلیکیشن دینا ہو, تو بیچ میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو تجربہ ہوتا ہے اس کا, یہاں پر وکیل سے فارم بھرواتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ وکیل جانتا ہے کہ جس کے دفتر میں یہ عرضی جا رہی ہے وہ کن الفاظ کو سننا چاہتا ہے, کن الفاظ سے وہ اس عرضی کو قبول کر لے گا وہ جانتا ہے, ہم نہیں جانتے. تو اگر ہم عرضی دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ صحیح بات تو وہی ہے, جو آپ کے دل میں ہے وہی بات آپ کہیں گے وکیل سے, اور وکیل وہی بات لکھے گا, اس میں کوئی جھوٹ نہیں لکھے گا. آپ اپنی زبان میں لکھتے وہ اس کی زبان میں لکھے گا, مگر وہ مزاج کو جانتا ہے جس کے اوپر وہ عرضی بھیج رہا ہے, کہ وہ عرضی میں ان چیزوں کو دیکھنا چاہے گا تو میں اس طرح لکھ کر کے عرضی پیش کروں, وہ فوراً ویزا مل جاتا ہے. اور ہم چونکہ اس زبان کو جانتے نہیں تو ایک آدھ لفظ ہماری طرف سے غلط ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر اللہ جل جلالہ وعم نوادہ کے دربار کے مزاج کو کون جانتا ہوگا؟ اور اس سے بھی اوپر والی بات کہ مزاج سے تو آپ پورے واقف ہی تھے, مگر ان کے بھی یہ اپنے الفاظ نہیں ہیں, ان کو بھی خود اللہ نے سکھلائے ہیں کہ ان الفاظ سے عرضی پیش کرو, یعنی خود اللہ نے. اب جب اللہ نے وہ الفاظ بتلائے ہوں اور ان الفاظ سے ہم اللہ کی بارگاہ میں ہماری عرضی پیش کریں تو ان دعاؤں کی قبولیت میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ اسی لیے مشائخ کے یہاں یہ مناجات مقبول وغیرہ کتابوں کو پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے, وہ دعا ہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر الفاظ قرآنی ہیں, اس کے اندر الفاظ نبوی ہیں. حالانکہ مشائخ جانتے ہیں کہ جن کو ہم پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں وہ عربی نہیں جانتے, پھر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں, اس کو اپنے معمولات میں جگہ دو, نہ سمجھنے کے باوجود بھی عرضی پیش کریں گے وہ قبول کر لے گا. اور جو علماء حضرات ہیں, عربی جاننے والے حضرات ہیں, انہیں دعا کرتے ہوئے عربی کے ان الفاظ کو استعمال کرنا چاہیے, اور تھوڑی توجہ کے ساتھ معانی پر. ایک تو ہے نا کہ عادت ہو گئی ہے, تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. دوسرا ہے کہ معنی پر ہم غور کریں کہ ربنا آتنا کیا ہے مضمون. جیسے سورہ فاتحہ چونکہ بچپن سے یاد ہے تو عربی سمجھ لینے کے بعد بھی جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ذہن کہیں اور ہوتا ہے, اس کے معنی پر ہم غور نہیں کرتے چونکہ زبان پر. تو اسی طرح بہت سی دعائیں زبان پر آ گئی ہیں. اور جو علماء نہیں ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ بہت موٹی موٹی جو دعائیں ہیں تو کم سے کم اردو کی طرف مراجعات کر کے مضمون تو سمجھو. جیسے بہت سے لوگ جانتے ہیں, عربی نہیں جانتے, مگر وہ جانتے ہیں کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ کا مطلب یہ کہ دنیا میں اچھائی دے, اور وفی الآخرت حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں اچھائی دے. بہت بہت سے لوگ جانتے ہیں اس کو. اسی طرح اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس دعا کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اچھی چیزیں مانگی ہیں وہ دے دے, اور جو بری چیزوں سے پناہ مانگی ہے ان سے پناہ دے دے. تو اس طرح اہم اہم جو دعائیں ہیں ان دعاؤں پر ذرا تھوڑا غور و فکر کر کے اس کا مضمون مستحضر کرنا چاہیے, اور پھر آپ اللہ سے دعا مانگو, دیکھو کتنا مزہ آتا ہے. تو یہ دعا بھی عجیب و غریب ہے, تو یہ دعا بھی یاد کرنی چاہیے اور مجلس سے اٹھنے پر پڑھنے کا اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور یہ دعا ایسی ہے کہ عام دعاؤں کے اندر بھی اسے داخل کرنا چاہیے. یہ جامع دعاؤں میں سے ہے, بہت ہی جامع دعا ہے. اور حرم شریف میں جن حضرات نے رمضان المبارک گزارا ہے انہیں یہ یاد آ جائے گا, اور یاد آ گیا ہوگا اس کے الفاظ کو پڑھ کر, کہ شاید ہی حرم شریف کے اماموں میں سے کسی امام کی دعا اس دعا کے بغیر ہوتی ہوگی. وتر میں جب وہ دعا کرتے ہیں, ختم قرآن میں دعا کرتے ہیں, اس دعا کو وہ ضرور پڑھتے ہیں. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے, اس میں یہ دعا بتلائی گئی کہ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک. اے اللہ, آپ ہمارے لیے تقسیم کیجئے, یعنی آپ ہمیں دیجئے, آپ ہمارے لیے تقسیم کیجئے, اس کا مطلب ہے کہ ہمیں تقسیم کر کے دیجئے. تو آپ ہمارے لیے تقسیم کیجئے, یعنی آپ ہمیں دیجئے, کیا آپ کی خشیت میں سے, یعنی پوری کی پوری خشیت اور خوف اور ڈر نہیں چاہیے ہمیں. آپ نے جو خشیت پیدا کی اس میں سے کتنی چاہیے, آپ کی خشیت میں سے آپ ہمارے لیے تقسیم کیجئے وہ, یعنی اتنی. ما تحول بہی, ما تحول بہی بیننا وبین معاصیک, وہ اتنی اتنی خشیت تقسیم کیجئے کہ جس کے ذریعے آپ آڑ پیدا کر دیں, آپ جس کے ذریعے آپ آڑ پیدا کر دیں, حائل پیدا کر دیں ہمارے اور آپ کے گناہوں کے درمیان, ہمارے اور آپ کی نافرمانیوں کے درمیان. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل میں آپ اپنی اتنی خشیت پیدا کر دیجئے, اتنا خوف پیدا کر دیجئے, اتنا ڈر پیدا کر دیجئے کہ جس کی وجہ سے ہم آپ کے گناہ تک نہ جائیں. جیسے ایک شخص جو ہے اس کو بلڈ پریشر کی بیماری ہو اور ہائی بلڈ پریشر کا وہ شکار ہے, تو کسی کو ڈاکٹر جو ہے وہ 3 گرام کی گولی دیتا ہے, کسی کو 5 گرام کی دیتا ہے, کسی کو 8 گرام کی, کسی کو 10 گرام کی. جس کو 3 گرام کی دیتا ہے تو 3 گرام کی گولی وہ بیچ میں آڑ بن جاتی ہے اور بلڈ پریشر کو ہائی کی طرف نہیں جانے دیتا. تو 3 گرام سے کام ہو جاتا ہے تو پھر مزید کی ضرورت نہیں, اگر اسے مزید دے دی جائے تو لو پریشر کا شکار ہو جائے گا. جسے 3 گرام کی ضرورت ہے اسے 3 ملی گرام کی ضرورت ہے اسے 10 ملی گرام کی دے دی. تو خشیت جو ہے وہ بھی دوا کی طرح ہے, ایک مفید چیز ہے کہ جب دل میں خشیت آ جاتی ہے تو خشیت کی برکت سے آدمی گناہ نہیں کر سکتا. اسی لیے اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں جنت کا تذکرہ کرنے کے بعد کہ ذالک لمن خشی ربہ, یہ جنت کس کو ملے گی؟ جو اپنے رب سے ڈرتا ہے, خشیت ہے جس کو اپنے رب کی. اس لیے کہ جب اپنے رب کی خشیت دل میں پیدا ہو جائے گی پھر وہ گناہ نہیں کر سکے, اور گناہ نہیں کرے گا تو طاعت بجا لائے گا, اور طاعت بجا لائے گا تو جنت میں جائے گا. مگر کتنی خشیت کی ضرورت ہے ہمیں جس سے ہمارے اور گناہ کے درمیان ایک آڑ آ جائے, بس گناہ ہم نہ کریں. اچھا فرض کر لیجئے کہ 10 ملی گرام خشیت کی ضرورت تھی گناہوں سے بچنے کے لیے, اور 50 ملی گرام خشیت آ گئی دل میں, تب گناہوں سے تو دور رہے گا ہی, مگر کھانا بھی چھوڑ دے گا, پینا بھی چھوڑ دے گا, تو پھر دنیاوی نظام جو ہے وہ مختل ہو جائے گا. اور دنیاوی نظام جب مختل ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی کچھ دنوں کے بعد دینی نظام میں خرابی آ جاتی ہے. یہ کیسی جامع دعا ہے. ایسا نہیں کہا کہ یہ اللہ ہمیں آپ اپنی خشیت دیجیے جیسے ہم لوگ دعا کرتے ہیں، یہ اللہ خشیت دے دی، اپنی خشیت عطا فرما، یہ نہیں، اتنی خشیت دیجیے، اتنی خشیت جس سے مقصد پورا ہو جائے، اور مقصد کیا ہے کہ آپ کی نافرمانی نہ ہو، بس اتنی خشیت چاہیے. اچھا، اب خشیت جو ہے، خشیت پہلے بھی میں یہ سمجھا چکا ہوں، خشیت دو قسم کی ہے، خوف ڈر دو قسم کا ہے، ایک خوف اجلال اور دوسرا ہے خوف اذلال. خوف اجلال، خوف اذلال. خوف اذلال کس کو کہتے ہیں؟ کہ آدمی کو مضرت کا اندیشہ ہوتا ہے، اس سے وہ ڈرتا ہے، جیسے بچھو کاٹے گا مر جاؤں گا، سانپ کاٹے گا مر جاؤں گا، شیر مجھے کھا جائے گا، یہ دشمن مجھے قتل کر دے گا، یہ ہے خوف اذلال. اس کو خشیت نہیں کہتے عربی میں، الگ الگ الفاظ الگ الگ چیزوں کے لیے، خوف خشیت. خشیت کون سے ڈر کو کہتے ہیں؟ خوف اجلال، احترام والا خوف، جیسے اپنے شیخ کے لیے ہوتا ہے، اپنے استاد کے لیے ہوتا ہے، کسی بزرگ کے لیے ہوتا ہے، کسی باپ کے لیے ہوتا ہے، ماں کے لیے ہوتا ہے، کہ نہیں میرے ابا میرے اوپر بہت مشفق رہے ہیں اور میں یہ کام اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ وہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، ان کو تکلیف نہ ہو جائے. یہ نہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے میرے باپ سے بہت ظالم ہے، مارے گا مجھے، پیٹے گا، گھر سے نکال دے گا، بعض بچے ایسے ہوتے ہیں. یہ خشیت نہیں ہے، یہ خوف اجلال ہے. یہ خوف اجلال، اجلال دل میں اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی برتری، بزرگی، ریورنس اتنا ہوتا ہے کہ نہ بھائی نہ. تو ایک بچہ اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ نہ بھائی 10 بجے کے بعد میں نہیں آ سکتا. کیوں؟ کہ وہ گھر میں ظالم بیٹھا ہوا ہے باپ. اور دوسرا، میں بھائی نہیں 10 بجے کے بعد نہیں. کیوں؟ کہ ابا ناراض ہوئے. ارے کیا ابا ابا کرتا ہے؟ نہیں بھائی، میرے ابا بہت اچھے ہیں، مجھ سے بہت محبت کی ہے انہوں نے، بہت احسانات ہیں ان کے، میں نہیں چاہتا کہ میں کوئی ایسا قدم اٹھاؤں جس سے ان کو تکلیف ہو. یہ محبت والا ڈر، اسے خشیت کہتے ہیں. تو اللہ سے وہ مانگ رہے ہیں. تو اس میں دو چیزیں مانگی جا رہی ہے، کیا؟ خشیت، اور خشیت کے ساتھ ساتھ اللہ کی محبت بھی مانگی جا رہی ہے کہ آپ ہمیں خشیت دیجئے. اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنا تعلق نصیب کیجئے، آپ اپنی محبت عطا کیجئے، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ دل میں خشیت آ جائے گی. تو یہ اللہ آپ ہمارے لیے تقسیم کیجئے آپ کی خشیت میں سے اتنی، کہ جس کے ذریعے آپ آڑ بنا دیں ہمارے اور آپ کی نافرمانیوں کے درمیان. وَمِن تَعَاتِكَ، اور آپ ہمیں آپ کی اطاعت میں سے، آپ کی اطاعت میں سے ان طاعات کی، ان فرما برداریوں کی توفیق دیجئے جس کے ذریعے آپ ہمیں آپ کی جنت میں پہنچا دیں. اس کا مطلب ہے کہ تمام فرائض، تمام واجبات کی ہمیں توفیق دیجئے، سنن موقدہ کی توفیق دیجئے، حرام سے بچائیے، جنت تک پہنچنے کی طاعت، اور مزید اس کے اوپر پھر. اور ومن الیقین، اور آپ ہمیں یقین میں سے اتنا حصہ دے دیجئے کہ جس کی وجہ سے ہمارے اوپر آپ دنیا کی مصیبتوں کو آسان کر دیں. دیکھو بھائی، جب اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے اوپر یقین کی کمی ہوگی، یقین، یقین اللہ پر کا کیا مطلب؟ اللہ حاکم ہے، اللہ ہی چلاتا ہے پورے کارخانے کو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ حکیم بھی ہے، حکمت والا ہے، لہذا جو کچھ وہ کرتا ہے ٹھیک ہی کرتا ہے. اگر یہ یقین ہو گیا کہ اللہ حکیم ہے، جو کچھ کرتا ہے ٹھیک ہی کرتا ہے، تو کسی مصیبت پر رنج ہوگا؟ تکلیف ہوگی؟ نہیں. اسی طرح نافع اللہ ہے، ضار اللہ ہے، نفع وہی پہنچاتا ہے، ضرر بھی وہی پہنچاتا ہے. اور نفع پہنچاتا ہے اس میں بھی حکمت، ضرر پہنچاتا ہے اس میں بھی حکمت. کوئی تکلیف ہوگی؟ نہیں تکلیف ہوگی. یقین اللہ پر یہ ہو جاوے، یہ یقین اگر ہو جاوے کسی کو کہ دنیا فانی ہے، یہاں کی راحت بھی چند روزہ اور یہاں کی تکلیف بھی چند روزہ، تو جب مصیبت میں آئے گا تو کوئی تکلیف. یہ یقین پیدا ہو جائے کہ دنیا کی ہر ہر تکلیف پر اجر و ثواب ملتا ہے، دنیا کی ہر ہر تکلیف پر گناہ معاف ہوتے ہیں، دنیا کی ہر ہر تکلیف پر درجے بلند ہوتے ہیں، ہوگی تکلیف. یہ یقین پیدا ہو جائے کہ صبر کا اجر اتنا زیادہ ہے، صبر کا اجر اتنا زیادہ ہے کہ فرشتے بھی اس اجر کو شمار نہیں کر سکیں گے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جتنے اعمال ہیں ان سب اعمال کو تول تول کے دیا جائے گا، جب صبر کے عمل کا اجر دیا جائے گا بندوں کو تو اللہ تعالیٰ اس اجر کی بارش برسائیں گے، اس لیے کہ اس کو تولنے کا کوئی آلہ ہی نہیں ہوگا۔ یہ سارے دل میں اگر یقین پیدا ہو جائے تو دنیا کی کوئی مصیبت بڑی لگے گی؟ کہ اے اللہ آپ ہمیں یقین میں سے وہ دے دیجئے کہ جس کے ذریعے ہم پر دنیا کی مصیبتیں آسان ہو جائے، جس آپ ہمارے اوپر دنیا کی مصیبتیں ایسا یقین آپ ہمیں عطا کر دیجئے۔ اللہم متعنا باسمائنا وابصارنا وقوتنا ما احییتنا، اے اللہ آپ ہمیں نفع پہنچائیے ہمارے کانوں کے ذریعے، ہماری آنکھوں کے ذریعے اور ہماری ساری قوتوں کے ذریعے۔ کان اور آنکھ کا ذکر کیا اس لیے کہ کان اور آنکھ سے انسان بہت فائدہ اٹھاتا ہے، تو کان اور آنکھ کا ذکر کر کے پھر جنرل کا اور ہماری ساری قوتوں سے، اس کا مطلب ہے کہ دماغ، دل، گردہ، ہاتھ، پیر، جسم کی جتنی بھی قوتیں ہیں ان ساری قوتوں سے ہمیں فائدہ پہنچائیے۔ کب تک؟ ما احییتنا، جب تک کہ ہم زندہ رہیں، یعنی جب تک کہ ہم زندہ رہیں تو ہمارا کوئی عضو بھی بیکار نہ ہو جائے۔ دیکھو بھائی، اگر آدمی اندھا ہو گیا تو اب اس سے فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے، بہرا ہو گیا اس کا مطلب یہ کہ اخیری وقت تک ہمارا کان کام کرتا رہے، ہمارے کان کام کرتے رہے، ہماری زبان کام کرتی رہے، ہماری آنکھیں کام کرتی رہے، ساری قوتیں ہمارے جسم کی جتنی بھی ہیں۔ کتنی عمدہ دعا ہے۔ ابھی ایک بزرگ سے میری حرم شریف میں ملاقات ہوئی، بہت محبت فرماتے ہیں وہ، تو میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ کچھ بیمار بھی چل رہا ہوں تو خصوصیت کے ساتھ دعا فرمائیں۔ تو انہوں نے کہا میں بھی دعا کروں گا مگر تمہیں بھی ایک دعا بتلا دوں۔ میں نے کہا فرمائے، تو کہا نبوی دعا کر لیا کیجیے، اللہم متعنا باسمائنا وابصارنا وقوتنا ما احییتنا۔ کہ یقین کے ساتھ اس دعا کو کرتے رہیے تو سر سے لے کر پاؤں تک کوئی عضو کبھی بگڑے گا نہیں۔ اور بات بھی صحیح ہے، ذہن اس طرف منتقل بھی نہیں ہوا تھا کہ اے اللہ آپ ہمیں فائدہ پہنچائیے ہمارے کانوں سے، ہماری آنکھوں سے اور ہماری دوسری قوتوں سے، یعنی جسم میں جتنی بھی قوتیں ہیں ان سے جب تک ہم زندہ رہیں۔ میرے محبوب حضرت حاجی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ یہ دعا کیا کرو گے، اے اللہ ایمان کی سلامتی عطا فرما اور اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ایمان کی اور اعضاء کی۔ تو بعد میں نے اس پر غور کیا کہ حضرت نے یہ دعا کرنے کے لیے کیوں کہا ہوگا، تو میرے ناقص خیال سے یہ بات گزری کہ ایمان کی سلامتی ہے تو آخرت میں راحت، دنیا میں بھی راحت مگر آخرت، اس لیے کہ دنیا میں کبھی کبھی جھوٹی راحت کافروں کو بھی ملتی ہے۔ تو ایمان کی سلامتی اگر ہے تو آخرت کی راحت، اور اعضاء کی سلامتی ہے، اعضاء کی سلامتی نہ گردہ فیل ہو نہ ہارٹ فیل ہو، تو اعضاء کی سلامتی ہے تو دنیا کی راحت۔ تو یہ دیکھو، اللہم متعنا باسمائنا وابصارنا وقوتنا ما احییتنا واجعلہ الوارث منا، یہ اس میں اور زیادہ مبالغہ ہے، اور ان چیزوں کو یعنی کانوں کو، آنکھوں کو، زبان کو، جسم کی ساری قوتوں کو ہمارا وارث بنا، ہمارا وارث بنا۔ وارث کون ہوتا ہے؟ جو ہمارے مرنے کے بعد بھی زندہ رہے۔ تو پہلے تو یہ کہہ ہی دیا کہ ان ساری قوتوں کو اس وقت تک ہمارے ساتھ باقی رکھیو جب تک کہ ہم زندہ رہیں، بلکہ ہمارے مرنے کے بعد بھی یہ چیزیں باقی رہے، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ مرنے کے بعد یہ چیزیں باقی رہے گی، اس میں ایمفسس کہ ان ساری چیزوں کو اتنی دیر تک رکھیے کہ ہم چلے جائیں مگر یہ چیزیں نہ جائیں، ان کو باقی رکھیے۔ وجعل سارنا علی من ظلمنا، اور آپ ہمارا بدلہ مقرر کیجئے ان لوگوں پر جو ہم پر ظلم کرے۔ اس کا مطلب یہ کہ جو ہم پر ظلم کرتے ہیں آپ ہی ان سے نمٹ لیجئے، ہمارے ذہنوں پر اس سے نمٹنے کی فکر مت ڈالیے آپ۔ وجہ السارنا علی من ظلمنا، جو ہمارے اوپر ظلم کرتے ہیں ہمارا بدلہ آپ ہی لے لیجئے ان سے، یا تو ان کو روک دیجئے اس ظلم سے ہدایت دے کر، اور اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو آپ ان سے نمٹ لیجیے. وجہ السارنا علی من ظلمنا, یعنی مجھے جو ہے اس کام میں مت لگائیے. اب دیکھو ایک شخص ہم پر ظلم کر رہا ہے اور ہم اگر اس سے نمٹنے کی فکر میں لگیں گے تو دو کاموں میں سے ایک کام ہوگا, یا تو ہم بھی شرعی حد پھر تجاوز کر جائیں گے. اس لیے ایک ہی فکر رہے گی کہ اسے میں کیسے گراؤں کیسے گراؤں کیسے گراؤں, اور وہ بڑا شاطر ہے بڑا تیز ہے تو ہمیں بھی پھر کچھ غلط کام کرنے پڑیں گے. اور اگر ہم شرعی حد میں رہ کر کے بھی بدلہ لینا چاہے تو ہمارا مائنڈ جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو جائے گا, بجائے اللہ مقصود ہونے کے مقصود کوئی اور ہو جائے گا, ہر وقت وہی فکر. تو کہا کہ یہ اللہ کوئی بھی ہمارے اوپر ظلم کرے تو ہمارا ذہن آپ کی طرف لگا کے رکھیے اور آپ اس سے نمٹ لیجیے. اور نمٹنے کا کیا مطلب کہ اس کو ختم کر دیجیے؟ نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہدایت دیجیے, اور اگر ہدایت مقدر میں نہیں ہے تو پھر بدلہ آپ لے لیجیے, اسے راستے سے ہٹا دیجیے. وجہ السارنا علی من ظلمنا وانصرنا علی من عادانا, اور آپ ہماری مدد کیجیے ان لوگوں کے مقابلے میں جو ہم سے دشمنی کرتے ہیں اور دشمنی رکھتے ہیں. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ چھوٹی سی بات ہو جاتی ہے اور کل بھول جانا چاہیے, مگر نہیں, وہ دشمنی زندگی بھر کے لیے رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ دشمنی باقی رہے اور نسل در نسل چلے. وانصرنا علی من عادانا ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا, اور ہماری مصیبت ہمارے دین میں مت رکھنا, ہماری مصیبت ہمارے دین میں مت رکھنا. مصیبت کس کو کہتے ہیں؟ مصیبت اس کو کہتے ہیں جو طبیعت کو ناگوار ہو. جیسے ایک شخص ہے, اسے مرغی کھانے میں لذت محسوس ہوتی ہے تو مرغی اس کے لیے مصیبت نہیں ہے, اور وہی شخص بیمار ہو جاوے, منہ کڑوا ہو جاوے, اپیٹائٹ ختم ہو جاوے, بھوک ختم ہو جائے, اور اس کے سامنے مرغی کی چھوٹی سی بوٹی بھی آپ رکھ دو, اب دیکھو وہی مرغی جو لذت تھی اب یہ اس کے لیے مصیبت ہو گئی. مصیبت کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کو کرنے میں ناگواری ہو مصیبت ہے, جس سے تکلیف ہو. تو کہتے ہیں کہ دنیاوی معاملات میں اگر کوئی چیز ہمارے لیے ناگوار ہو جائے یہ تو قابل برداشت ہے, دین کی کوئی چیز ہمارے لیے ناگوار مت بنانا. جیسے نماز پڑھنا بعض لوگوں کے لیے مصیبت ہوتا ہے, تکلیف کا باعث ہوتا ہے ان کے لیے. اسی لیے نکاح اگر نماز کے بعد ہوتا ہے تو نکاح میں آئیں گے, نماز میں نہیں آئیں گے. روزہ رکھنا, روزہ رکھنا بعض لوگوں کے لیے مصیبت ہوتا ہے. تو آپ ہمارے دل دماغ کو ایسا بنا دیجئے کہ آپ کے حکم کو توڑنا ہمیں مصیبت معلوم ہو, نہ یہ کہ آپ کے حکم پر عمل کرنا ہمیں مصیبت معلوم ہو. لا تجعل مصیبتنا فی دیننا, ہمارے لیے ہمارے دین کو آپ مصیبت نہ بنانا, بلکہ ہمارا اندر سے کلچر ایسا بنا دیجئے, ہماری سوچ ایسی بنا دیجئے, ہماری فکر ایسی بنا دیجئے, ہماری آئیڈیولوجی ایسی بنا دیجئے کہ ہمیں تکلیف کب پہنچے؟ جب آپ کے دین کے کسی حکم پر عمل نہ کریں, وہ ہمیں تکلیف کا باعث ہو, نہ یہ کہ کسی عمل کو کرنے میں ہمیں تکلیف پہنچے. جیسے 20 رکعت تراویح میں بہت بھاری لگ رہی ہے, مصیبت, اور انتظار کر رہا ہے کہ کب ختم ہو جاوے. روزے, مصیبت, انتظار کر کب ختم ہو جاوے. اسی لیے 29 رمضان المبارک کو ظہر کے وقت سے ہی لوگ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں, کوئی خبر کوئی خبر کوئی خبر, اور 25 روزے سے گفتگو شروع ہو جاتی ہے کہ کیا لگتا ہے آپ کو بھائی, کیا لگتا ہے چاند کے بارے میں, اس کو کیا بتا ہے کہ کیا لگتا ہے 29 کو ہوگا یا 30 کو ہوگا. تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو صاحب کش سمجھنے لگ جاتے ہیں عید کے معاملے میں, اور 25 شعبان کو آپ کو کوئی ایسا نظر نہیں آئے گا جو کسی کو پوچھے کہ کیا لگتا ہے آپ کو رمضان 29 کو شروع ہوگی یا 30 کو. رمضان کی آمد کا اتنا شوق ہمیں نہیں ہوتا جتنا ہمیں عید کی آمد کا, اس لیے کہ حقیقت سے ناواقف. تو کتنی پیاری دعا ہے کہ اے اللہ دین ہمارے لیے مصیبت مت بنانا, دین کا کوئی نفل کو بھی مصیبت مت بنانا, نفل میں بھی ہمیں مزہ آئے, رغبت ہو. ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا, اور دنیا کو ہماری سب سے بڑی فکر مت بنانا. اس کا کیا مطلب ہے؟ آخرت کی فکر سے کبھی بھی ہمیں غافل مت بنانا. دیکھو ایک شخص کو فلو ہوا ہے, اور اسی شخص کو کینسر بھی ہوا ہے اور دونوں بیماریاں ذہن میں رہتی ہیں کہ مجھے فلو بھی ہوا ہے اور کینسر بھی ہے، مجھے فلو بھی ہوا ہے کینسر بھی ہے، تو اس کی بڑی فکر کون سی ہوگی؟ کینسر. مگر کینسر ذہن سے نکل جاوے تو اس کے لیے سب سے بڑی فکر کیا ہے؟ فلو. تو دنیا میں بھی ہمیں رہنا ہے اور آخرت میں بھی رہنا ہے، دونوں کا جب استحضار ہوگا تو سب سے بڑی فکر اس کی کون سی ہوگی؟ آخرت کی. اور اگر آخرت کا خیال ذہن سے نکل جائے تو سب سے بڑی فکر کون سی ہوگی؟ دنیا. کہتے دنیا کو ہماری سب سے بڑی فکر مت بنانا، اس کا مطلب یہ کہ ہر وقت ہمارے ذہن میں آخرت کا استحضار رکھنا. لا تجعلی دنیا اکبر ہممنا ولا مبلغ علمنا، اور ہمارے علم کی انتہا، دنیا کو ہمارے علم کی انتہا مت بنانا. اسی وہی بات پھر، یعنی ہمیں آخرت کا انکار کرنے والا مت بنانا. جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، جو دہریہ ایتھیسٹ مرنے کے بعد کی زندگی کے جو قائل نہیں ہے، ان کا علم کہاں تک ہے؟ قبر تک. بس یہ ان کا آخری، ذالک مبلغہم من العلم، یہ ان کی انتہا کہ بس بھائی بچپن میں ہے، جوان ہونا ہے، شادی کرنا ہے، گھر بسانا ہے، بچے پیدا ہوں گے، فیکٹری لگانا ہے، مرنے کے وہ کچھ بھی نہیں. تو یہ ان کے علم کی انتہا. کہتے ہیں ایسا مت کرنا کہ ہمارے علم کی انتہا دنیا ہو. نہیں، دنیا کے بعد کا علم بھی ہمیں رہے گا. نہیں نہیں نہیں، مرنے کے بعد قبر آنے والی ہے، مرنے کے بعد حشر آنے والا ہے، مرنے کے بعد حساب ہے، مرنے کے بعد پل صراط ہے. تو اے اللہ، آپ دنیا کو ہماری سب سے بڑی فکر مت بنانا اور دنیا کو ہمارے علم کی انتہا مت بنانا. ولا تسلط علینا من لا یرحمنا، اور ہم پر ایسے شخص کو مسلط مت کرنا جو ہم پر رحم نہ کرے. ایسے بادشاہ کو مسلط مت کرنا جو ہم پر رحم نہ کرے، ایسے ایسے قوانین لائے عدل و انصاف نہ ہو، ایسے گورنر کو مسلط مت کرنا، ایسے باپ کو مسلط مت کرنا جس کے دل میں ہمارے لیے رحم نہ ہو، ایسی اولاد ہم پر مسلط مت کر دینا کہ باپ پر ان کو رحم نہ آئے، اس میں سب کچھ آ گیا جامع. ایسے محتمیم کو مسلط مت کرنا جو ہمارا خیال نہ رکھے، اور ایسے اساتذہ کو میرے اوپر مسلط مت کرنا کہ محتمیم ہی بیچارہ مر جاوے غم گبے گٹ گٹ کر. ایسی بیوی کو مسلط مت کرنا جو رحم نہ کرے، ایسے شوہر کو مسلط مت کرنا جو رحم نہ کرے. ولا تسلط علینا من لا یرحمنا. لطیفے کے طور پر عرض کروں کہ ایک مولانا صاحب مجھے ملے تھے، تو مجھے کہہ رہے تھے کہ محتمیم صاحب مجھے بہت پریشان کرتے تھے مدرسے میں جب میں پڑھاتا تھا. تو کہ میں تو کچھ کر نہیں سکتا تھا، چھوٹا آدمی تھا، ان کا اثر و رسوخ بھی زیادہ تھا. کہتے کہ جب جب موقع مل جاتا تھا تو کوشش کرتا تھا کہ ان کے پڑوس میں نماز پڑھوں، اور کہ اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے اتنا کرتا تھا کہ جب نماز کے بعد دعا کرتا تھا تو اس دعا کو جہرن کرتا تھا، اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا. تو کہتے ہیں مجھے دل کو سکون ہوتا تھا کہ میں نے بھی ان کے خلاف کچھ کیا. باقی تو میں ان کو کہہ نہیں سکتا تھا کہ بھئی آپ میرے اوپر ظلم کر رہے ہیں، مجھے پریشان کر رہے ہیں. چلو، اس میں سب کچھ آ گیا. لا تسلط علینا من لا یرحمنا، رواہ الترمذی وقال حدیث حسن. انشاءاللہ آئندہ ہفتے کی نشست میں اسے میں ٹائپ کروا کے لے آؤں گا اور تقسیم کر دوں گا، اسے یاد کر لیجیے اور دعا میں اس کو شامل کر لیجیے. باقی بلکہ ہماری الحزب العظم جو ہے اس میں ہوگا، تو اگر ہوگا تو میں آئندہ ہفتے بتا دوں گا. اللہ تعالیٰ شانہ ان حدیث کی برکات سے ہم سب کو منور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان پر عمل کی توفیق دے. دیکھو میرے بھائیو، جہالت جو ہے، جہالت یہ بہت بڑی بیماری ہے. اس وقت پوری دنیا میں جو سب سے بڑا مسئلہ مسلمانوں کا ہے وہ جہالت ہے. جہالت کی وجہ سے جو دیندار طبقہ ہے وہ بھی سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ دین گیا ہے. تو اس وجہ سے میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ علم کو بڑھاؤ، اور جو علم خدا ترس اچھے علماء سے آپ کو ملے اس کو اپنی زندگیوں میں لاؤ. بس یہ دو کام کرنے کے، علم کو بڑھاؤ اور اس کو اپنی زندگیوں میں لاؤ. اور باقی جو جس کام میں لگا ہوا ہے اس میں لگا رہے. ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹری کا کام کرتا رہے، لوئر ہے لوئر کا کام کرتا رہے، فیکٹری میں کام کر رہا ہے فیکٹری. یہ تو دنیا میں رہتے ہوئے یہ سارے کام تو کرنے ہی پڑیں گے ہمیں. اور دینی کام میں ہے کوئی کہ بھائی کسی دارالعلوم میں پڑھا رہا ہے تو وہ پڑھاتا رہے، کوئی خانقاہ لے کر کے بیٹھا ہوا ہے اس میں لگا رہے، کوئی دعوت و تبلیغ میں ہے وہ اس میں لگا رہے، کوئی ریلیف کا کام کر رہا ہے اس میں لگا رہے، کوئی جیل میں کام کر رہا ہے اس میں لگا رہے، مگر ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ صحیح جگہوں سے علم کو حاصل کرے، صحیح جگہوں سے، یہ بھی بہت ضروری ہے، صحیح جگہوں سے. اور میں تو کہتا ہوں کہ سیدھی ساری بات ہے بھائی، ان علماء سے علم کو حاصل کرو جن کا صحیح العقیدہ ہونا ہمیں معلوم ہے. سال ہر سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے مسلک کے ہیں، ہمیں پتا ہے پیدا کہاں ہوئے تھے، ہمیں پتا ہے ان کا بچپن کیسا تھا، ہمیں بھائی سننے کو ملتا ہے کہ نہیں، ہمارے جو بڑے بزرگان دین یہاں انگلینڈ میں ہے ان کے بچپن کے بارے میں بھی دوسروں سے سننے کو ملتا ہے کہ جب یہ جوان تھے تو ایسے تھے، پیدا وہاں ہوئے تھے، یہ بچپن ہی سے بہت نیک ہیں، فلاں مدرسے میں پڑھا ہے، فلاں نے ان کو پڑھایا ہے، سند وند سب کچھ ہمیں معلوم ہو، بس وہاں جا کر کے اپنا علم حاصل کر لیا کرو. جو جگہ خطرے کی ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں کہ یہ کون ہے کیا نہیں ہے، پتہ نہیں 10 سال کے بعد ان کے بارے میں کیا علم ہوگا، وہاں سے دور رہو. تو علم جو ہے صحیح جگہوں سے علم حاصل کرو. اور میں یہ نہیں کہتا کہ بہت بڑے علامہ ہو جاؤ، نہیں، اتنا علم تو حاصل کر لو جتنے علم کی آپ کو اور آپ کے بیوی بچوں کو ضرورت ہے، حاصل کر لو اور اس کے مطابق عمل کرو، انشاءاللہ بہت نفع ہوگا. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین.